کا راستہ ہے یہ, جہالتوں کی ظلمتیں مٹائیں گے یہ عزم ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام نور ہدایت. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک رمضان المبارک کی ان پیاری پیاری گھڑیوں, بابرکت گھڑیوں کی جو سعادتیں ہیں, برکتیں ہیں, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, نور ہدایت پروگرام میں ہم مفتی صاحب سے مختلف سوالات کرتے ہیں, مختلف ٹاپکس لے کر آتے ہیں, بالخصوص وہ ٹاپکس جو بہت اہم ہیں, قرآن, حدیث, مقام نبوت, سیرت. اس حوالے سے مفتی صاحب سے الحمدللہ ہم سوالات کرتے ہیں اور پھر مفتی صاحب ان کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ محقق اہل سنت, استاذ العلماء, مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ ہیں. آئیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب خیریت سے آپ؟
الحمدللہ رب العالمین.
مفتی صاحب, ہمارا پروگرام نور ہدایت اللہ کے فضل سے چل رہا ہے, مختلف ٹاپکس پر گفتگو ہوئی, سیرت کے حوالے سے, مقام نبوت کے حوالے سے. دو قسطیں ہماری ہو چکی ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث لکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. اس پر آپ نے ماشاء اللہ سر حاصل گفتگو فرمائی, آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. اسی سے ریلیٹڈ میں ایک اور آپ سے سوال کروں گا, آپ کی طرف سوال بڑھاؤں گا کہ بعض اوقات مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی کسی حدیث سے لا علمی کا اظہار کرتے ہیں, انکار نہیں کرتے, لا علمی کا اظہار کرتے ہیں, کسی واقعہ سے لا علمی کا اظہار کرتے ہیں, جبکہ اگر ہم دیگر صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں تو ان کا موقف اس حدیث کے حوالے سے, اس واقعہ کے حوالے سے بالکل ان کے مخالف ہوتا ہے. یعنی اگر وہ لا علمی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا وجود اس واقعے کا ہوتا ہے. تو حقائق کے اعتبار سے اس کے اسباب کیا ہیں, کیا فرماتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, بقیع شریف میں کہا یہ جاتا ہے, جو میں نے کتابوں میں پڑھا
جی,
کہ 10,000 کے قریب صحابہ اکرام علیہ رضوان مدفون ہیں
جی.
حجت الوداع کے موقع پر تقریباً 1,24,000 صحابہ اکرام موجود تھے.
صحیح.
مسجد نبوی شریف کی جو پیمائش بیان کی جاتی ہے
جی,
اور آج بھی نشاندہی موجود ہے کہ عہد رسالت میں مسجد نبوی اتنی سی تھی.
صحیح.
تو وہ جو حصہ ہے مسجد نبوی شریف کا
جی,
زیادہ سے زیادہ اگر ہم فرض کر لیں تو بیک وقت اس حصے میں 1,000-2,000 افراد
جی
سمائیں گے مشکل کے ساتھ
جی.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارگاہ میں صحابہ آتے
جی,
اہل مدینہ تو یہی ہوتے تھے لیکن مکہ مکرمہ میں بھی صحابہ موجود تھے.
بالکل.
خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے
جی,
غزوہ خیبر کے موقع پر ہی مسلمان ہوئے ہیں جی, مطلب اس وقت مسلمان ہونا ثابت ہے, مکہ بھی فتح نہیں ہوا ہے
جی.
حضور نے فرمایا کہ آپ مکہ جا کر رہو, یعنی فتح مکہ سے پہلے یہ مکہ مکرمہ میں رہتے رہے.
صحیح.
کیونکہ یہ آب زمزم کے متولی تھے. مکہ مکرمہ میں بہت سارے صحابہ ہیں
جی.
میں حاضر ہوا عمان, عمان کا شہر ہے مسقط
جی.
مسقط شہر سے تقریباً 80-85 کلومیٹر پر شمائل ایک علاقہ ہے.
شمائل,
شمائل بڑا خوبصورت علاقہ ہے
ماشاءاللہ.
ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ کا وہاں مزار ہے, ان کا نام ہے حضرت مازن بن غدوبہ,
مازن بن غدوبہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ یہیں کے رہنے والے تھے.
اچھا.
نہ مکہ مکرمہ کے تھے نہ مدینہ منورہ کے تھے. بت کی پوجا کر رہے تھے. بت بول پڑا, میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے,
اللہ اکبر,
تم غلط کر رہے ہو. یہاں وہاں دیکھا, سوچا وہم ہوا ہو. پھر یہ واقعہ دوسری مرتبہ ہوا.
صحیح.
پھر یہ واقعہ تیسری مرتبہ ہوا.
صحیح.
اب کچھ لوگ ملے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی باست کی خبر دی، تجسس بیدار ہوا.
جی
جب ہدایت ہوتی ہے نا تو اس سے پہلے بھی کچھ مقدمات ہوتے ہیں.
اللہ اکبر.
اصل میں وہ فہم کے لیے ہوتے ہیں.
جی
ایسا ہوتا ہے.
جی
تو بندے کی توجہ جانا شروع ہو جاتی ہے. یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، تین مدعا رکھے، ایک ہی رکھا کہ میری اولاد نہیں ہے،
صحیح،
ایک ہی رکھا کسی بڑے گناہ میں مشغول تھے، ان کی عادت تھی کہ میں اس سے توبہ کر لوں.
جی
تیسرا مدعا یہ رکھا کہ میرا جو علاقہ ہے اس میں قحط سالی ہے.
جی
ان تینوں معاملات کے لیے دعا چاہیے.
جی
بارگاہ رسالت سے جب دعا کی جائے تو کیسے ممکن ہے کہ ورد جائے؟ تینوں کی تینوں دعائیں قبول ہوتی ہیں.
جی
یہ مشرب اسلام ہوتے ہیں، یہ دعائیں لے کر آتے ہیں، قصر الاولاد ہوتے ہیں، وہ عادت بھی چھوٹ جاتی ہے. اور جب میں ان کے مزار پر حاضر ہوا
جی
تو کہیں دور سے چشمہ ہے کوئی،
اچھا
چشمے کی کھالیاں بنتی ہیں، نالیاں بنتی ہیں، وہ پتہ کہاں کہاں پانی بہ رہا ہوتا ہے. چشمہ تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ پانی جو ہے وہ جاری ہے، ان کی قبر منور سے کوئی 4-5 فٹ
فاصلے پہ
پانی بہ رہا ہے.
واہ
20 درخت تو میں نے خود شمار کیے.
اچھا
یہ نیمبو، یہ انجیر، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، کہاں گئے کہ ایسا لی. اب یہ کچھ وقت کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور واپس اپنے علاقے میں آ گئے.
جی
عہد رسالت میں یمن میں اسلام آ چکا تھا.
صحیح
یمن ایک بہت دور ملک ہے، ویسے تو متصل ہے عرب شریف سے لیکن بہت دور ہے. خود مسقط جو ہے یہ بہت دور ہے.
بہت دور ہے بالکل.
اچھا
بحرین میں اسلام آ چکا تھا.
اچھا
ٹھیک ہے، بحرین بھی مدینہ منورہ سے اتنا قریب نہیں ہے، دور دور تک اسلام پھیل چکا تھا.
جی
تو دور والے آتے تھے، کچھ وقت گزارتے تھے، چلے جاتے تھے،
چلے جاتے تھے.
پھر مدینہ منورہ کے ارد گرد قریب کے لوگ، مکہ مکرمہ کے لوگ، طائف کے لوگ، ٹھیک ہے، تو یہ مستقل نہیں رہا کرتے تھے.
صحیح
تو بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ بات میں نے نہیں سنی.
جی
تو وجہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت موجود نہیں ہوتا تھا.
جی
یہ تو تھی ان لوگوں کی بات کہ جو دور رہا کرتے تھے، کچھ وقت کے لیے آتے اور پھر چلے جاتے.
جی
تو ان کا اظہار نا علمی کرنا
جی
کوئی عجیب بات تو نہیں ہے، نیچرل بات ہے،
بالکل
فطری بات ہے.
آئی کچھ ٹائم کے لیے اور پھر چلے گئے.
پھر چلے گئے.
جی
انہوں نے نہیں سنا.
بالکل
ان تک حضور کے فرامین دوسرے صحابہ کے ذریعے پہنچتے تھے.
صحیح.
اچھا اب ایک تو پہلو یہ ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہے نا کہ 24 گھنٹے تو ہر صحابی ساتھ نہیں ہے.
ایسے ہی ہے.
ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر پہ پہنچتے ہیں.
صحیح.
اور 3 مرتبہ سلام کرتے ہیں، واپس پلٹ جاتے ہیں.
جی
آپ کو ممکن ہے خبر نہ ہوئی ہو. پھر آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلواتے ہیں.
صحیح.
کہ تم واپس کیوں چلے گئے؟
اچھا
یہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے کہ 3 مرتبہ تک دستک دی جائے یا سلام کہا جائے.
جی
مفہوم یہ ہے، عرض کرتا ہوں، جواب نہ ملے تو بندہ پلٹ جائے. تو میں پلٹ گیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، آپ کا فرمان ہے گواہ لے کر آؤ.
اچھا
ہاں. اب یہ پریشان گئے، مدعا بیان کیا، گواہ لے کر آئے، پھر آ کر بیان کیا کہ دیکھیں گواہ بھی موجود ہے. تب جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو تسلیم کیا. ایک موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سوال پیش کیا گیا.
صحیح.
سوال تھا دادی کے انتقال سے متعلق کہ پوتے کو کتنا حصہ ملے گا.
جی وراثت کا.
آپ نے فرمایا کہ نہ تو میں قرآن پاک میں اس مسئلے کو پاتا ہوں اور نہ ہی مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ بات ملتی ہے.
جی
ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ میں نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ دادی کا اس موقع پر 6ٹا حصہ ہوگا.
صحیح.
آپ نے فرمایا ہاں بھی کوئی ہے جو ان کی مزید تائید کرتا ہے؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میں نے بھی سنا ہے.
اللہ اکبر.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جانچ پڑتال کر رہے ہیں, ایک فرد نے گواہی دی ہے تو دوسرا فرد مانگ رہے ہیں, احتیاط کا اندازہ بھی ہوتا ہے ہمیں
جی
کہ حضرت صحابہ اکرام علیہ مردوان اس معاملے میں کس قدر محتاط ہوتے تھے. یہ بات ان نیچرل ہے
جی
کہ ہم کہیں کہ ہر صحابی ہر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلع ہو.
جی
میں دیکھیے تحویل قبلہ ہوتی ہے
جی,
زہر کی نماز کا وقت تھا, تحویل قبلہ ہو گئی, اب بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے
جی,
بھری مسجد ہے, یعنی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جس مسجد میں نماز پڑھانے جائیں تو کیسے ممکن ہے کہ وہاں دو چار لوگ ہوں؟
اللہ اکبر.
مطلب ٹھیک ٹھاک نمازی ہوں گے
جی.
مدینہ منورہ میں خبر پھیل گئی
جی
کہ تحویل قبلہ ہو چکی ہے
جی,
اگر یہ ظہر میں ہوا ہے تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں باقی نمازوں میں بیت المقدس کی طرف منہ نہیں کیا گیا
جی.
انڈرسٹوڈ بات ہے
جی.
اب قبا کتنی دور ہے؟ 3 کلومیٹر.
3 کلومیٹر.
اہل قبا عصر پڑھتے رہے, مغرب پڑھتے رہے, عشاء پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے.
اہل قبا؟
اہل قبا.
اچھا.
مسجد قبا میں
جی.
خبر نہیں پہنچی ہے؟
خبر نہیں پہنچی.
فجر کی نماز میں انہیں خبر پہنچی ہے.
اللہ اکبر.
تو پھر انہوں نے نماز میں رخ اپنا خانہ کعبہ کی طرف کیا ہے.
صحیح.
تو 3 کلومیٹر پہ خبر نہ پہنچنا ایک نیچرل بات ہے.
نیچرل ہے.
آبادی کم تھی, ذرائع عام طرف ایسے نہیں تھے کہ یہاں سے نکلا وہاں چلا گیا
جی.
کوئی ضرورت ہوتی تو لوگ آتے تھے ورنہ نہیں آتے تھے. جو اس طور کا ایک معاملہ تھا, خاص طور پر رات کو تو موومنٹ بالکل نہیں ہوتی تھی, نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی
جی.
مطلب ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ریبل بیو کی احادیث ہیں اس کے یہ ایک راوی یہ بھی ہے, کئی صحابہ سے مروی ہے.
صحیح.
ایک سود کی قسم وہ ہے کہ جو قرآن نے منع کی جس کی بنیاد قرض ہوتی ہے
جی,
مختلف طرح قرض یا دین. اور ایک یہ ہے کہ بھائی سونے کے بدلے اگر سونا بیچنا ہو تو یہ شرط ہے
جی,
چاندی کے بدلے چاندی بیچنی ہو تو یہ شرط ہے. ہم جس چیزوں کے بارے میں اور سیم میجرمنٹ وزن یا کیل کے اعتبار سے
جی
اگر مطلب سیم چیزیں اگر ان کا تبادلہ ہو تو کیا احکام ہوں گے
جی.
اب یہ ملک شام میں ہے, ملک شام میں ظاہر بات ہے نصارہ کا ملک تھا
جی,
اسلام نیا نیا پھیلا ہے, حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم ہے, وہ گورنر اس دور میں تو.
صحیح.
شام کے گورنر ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے
جی.
تو ایک مسئلے پر آپ نے توجہ دلائی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ جو کام ہے اس انداز سے جو خریداری ہے
جی
یہ سود کے زمرے میں آتی ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بات کہاں سے ثابت ہے؟ انکار نہیں کرتے,
انکار نہیں,
نا علمی کا اظہار کرتے ہیں
جی
کہ یہ بات کہاں سے ثابت ہے, یہ بات اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہیں
بڑا غصہ آتا ہے.
اللہ اکبر.
وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کی ماتحتی میں جہاں آپ گورنر ہیں میں رہوں گا ہی نہیں.
اللہ اکبر.
ایک دینی اہمیت تھی
جی,
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سنا ہوا تھا تو ظاہر بات ہے ان کے سامنے تو علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین کا معاملہ تھا,
سارے یقین
ٹھیک ہے,
آشکار ہیں, واضح ہیں.
تو اب یہ شام چھوڑ کے مدینہ منورہ میں آ جاتے ہیں.
صحیح.
سیدنا عمر فاروق کے دل سے ملاقات ہوتی ہے کہ یہاں کیسے, اپنا معاملہ بیان کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو کام کیے, ایک تو مکتوب روانہ کیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جی, کہ عبادہ بن صامت نے جو بات کہی ہے یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, یہ بات حق ہے.
صحیح.
اب دوسرا یہ وہاں جا کر بلائے تھے کہ میں آپ کی ماتحتی میں نہیں رہوں گا.
صحیح.
اب وہ شام کے گورنر ہیں تو حضرت سیدنا عمر فاروق جو کہ امیر المومنین ہیں انہوں نے ایک استثنائی حکم جاری کیا کہ اگر عبادہ بن صامت ملک شام میں رہتے ہیں تو یہ آپ کی ماتحتی میں شمار نہیں ہوں گے.
اللہ اکبر.
وہ ایک بات کہہ چکے تھے ان کی لاج رکھی. اچھا دیکھیے
جی جی
بہت سارے سے واقعات ہیں
جی,
اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ فلاں صحابی تک یہ روایت نہیں پہنچی اور فلاں تک نہیں پہنچی.
جی
بھائی یہ بات حقائق کے خلاف ہے.
یہ اکثر مفتی صاحب یہ سوال کیا بھی جاتا ہے, بھائی یہ کیا آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ آج آپ کے جواب سے مفتی صاحب بہت ساروں کو یہ کنفیوژن دور ہو چکی ہوگی. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث تو صحابی تک نہیں پہنچی تو آپ تک کیسے پہنچ چکی ہے؟ تو یہ بہت ساروں کا یوں کہیں کہ
اچھا اب انکار کا بھی معاملہ, یہ تو بات ہے کہ نا علمی.
جی
حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ
معراج ہوئی مکہ مکرمہ میں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی آپ کی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں.
صحیح
آپ سے ایک روایت منقول ہے کہ حضور کو معراج نہیں ہوئی,
جسمانی معراج.
جسمانی معراج
جی.
تو بات یہ ہے کہ یہ چونکہ مکہ مکرمہ میں تھیں,
جی
ہوتا ہے کہ عمر ہوتی ہے نا ایک,
جی
مثال کے طور پر آپ کے بچے ہیں 12-13 سال ان کی عمر ہے,
جی
اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے.
جی
ٹھیک ہے, انسان ہر چیز میں مشغول نہیں ہوتا,
ایسے ہی ہے.
آپ روزانہ نکلتے ہیں, جامعہ آتے ہیں, 10 کام نمٹاتے ہیں, امامت کرتے ہیں, 10 بندوں سے ملتے ہیں. اب آپ جب گھر جائیں گے تو گھر والے ہوں یا بچے ہوں وہ محدود چیزوں کے متعلق آپ سے پوچھیں گے, ڈسکشن کریں گے, سوال کریں گے, یہ ممکنات میں سے ہے.
جی
روز ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں,
ایسے ہی ہے.
تو اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معراج کے متعلق معلوم نہ ہوا ہو
جی
تو اس میں کیا بعید بات ہے؟
ایسے ہی ہے,
قائق واقعات قرائن بھی تو کچھ چیز ہوتے ہیں نا.
بالکل.
تو ان کا انکار جو ہے وہ واقعہ پہلے کا ہے.
جی
وہ رخصتی ہو کر مدینہ منورہ میں آئی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا ہوگا.
جی
اب یہ بتائیے آپ کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں,
جی
آپ حاکم بھی ہیں, قاضی بھی ہیں, سپہ سالار بھی ہیں, غیر مسلم بھی آ رہے ہیں, ان کے سفارتی وفود بھی آ رہے ہیں, قبائل بھی آ رہے ہیں, آپ کا ایک بڑا وقت مسجد میں گزرتا ہے.
صحیح.
کیا یہ ساری کی ساری باتیں روزانہ کی بنیاد پر گھر بھی منتقل ہوتی ہوں گی؟ ہو سکتا نہ ہوتی ہوں.
نہ ہوتی ہوں.
اگر نہ ہوئی ہوں تو کوئی بعید نہیں ہے.
جی
کوئی اس میں عجیب بات نہیں ہے. ایک واقعہ,
جی
اس واقعے کو لے کر بہت زیادہ جو ہے نا مسائل پیدا کیے گئے, بہت زیادہ عجیب و غریب جو ہے وہ موقف اپنائے گئے.
صحیح.
بیٹی کا حصہ قرآن پاک نے مقرر کیا ہے.
جی
اچھا قرآن جب نازل ہوتا ہے تو قرآن پاک نے کیا کہا ہے کہ جب نکاح کرو تو کس حد تک نکاح کرو؟ مثنی و ثلاثہ و رباع, ایک نکاح, دو نکاح, تین نکاح, چار نکاح.
جی
چار سے آگے سٹاپ.
سٹاپ.
لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو استثنا حاصل تھا.
بالکل
قرآن کا حکم بھی ہے.
جی
لیکن استثنا بھی موجود ہے اور وہ استثنا قرآن میں نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ استثنا حاصل ہے, اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. بڑی قابل توجہ بات ہے.
بالکل
قرآن کا ایک حکم ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہوتا ہے
جی
تو بیٹے اور بیٹیوں کا حق ہے وراثت کے اندر.
جی
قرآن کا ایک عمومی حکم ہے.
جی
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو باغ فدق ملا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر.
صحیح.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کے مختلف مصارف میں وہ استعمال فرماتے.
جی
ایک مصرف یہ بھی تھا کہ وہاں سے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی
جی
اس سے اناج ڈلوا دیا کرتے تھے پورے سال بھر کا. جب آپ کا وصال ظاہری ہو گیا
جی
تو حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں, امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم ہیں, امیر المومنین ہیں
جی,
ان کے پاس آتی ہیں اور اپنے والد ماجد کی وراثت سے متعلق گفتگو کرتی ہیں.
جی
قرآن کا ایک عمومی حکم ہے.
جی
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے ہیں کہ انبیاء کی وراثت جاری نہیں ہوتی. یعنی اپنے متعلق استثناء بیان کر کر گئے ہیں.
جی
وہ استثناء اگرچہ قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جن پر وحی نازل ہوتی ہے اور جب آپ جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں.
جی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء بیان کر دیا.
جی
ایسا نہیں ہے کہ صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس بات کے مدعی ہوں، کوئی اور صحابی ہو ہی نہ جو اس بات کی تائید کرتا ہو، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے.
ایسے ہی ہے،
ٹھیک ہے. پچھلے دنوں مفتی حسان صاحب زیدہ مجدوح کا ایک طویل فتویٰ جو ہے اس سے متعلق جاری ہوا، اور بڑے دلائل اس کے اندر موجود ہیں. جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سنتی ہیں، فلم تکلمت، واپس آ جاتی ہیں اور اس موضوع پر کبھی اظہار رائے نہیں فرماتی. مطلب کیا ہے کہ وہ مطمئن ہو جاتی ہیں.
جی،
اب اس مسئلے کو لے کر ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ظلم کیا،
معاذ اللہ،
حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حق کھایا،
جی،
جابر ہیں، ظالم ہیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، میری زبان پر نہیں آ سکتی. اچھا، ایک اور معاملہ یہ ہوا کہ ایک تقریر ہوتی ہے نا، سبق کی ایک تقریر ہوتی ہے.
جی،
جو استاد ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ انداز میں سبق کی تقریر کرتا ہے.
جی،
دیکھا طلبا کو سمجھ نہیں آئی، وہ اس زاویے سے کلام کرے گا، اس زاویے سے کلام کرے گا. تو کیا ہے کہ ایک تقریر اس مسئلے کی چلتی رہی ماضی میں. وہ تقریر کیا ہے؟ زن ہے،
گمان ہے،
ایک زن ہے نا، تخمینہ ہوتا ہے. تقریر
جی
بیان کرنا، کوئی ایک بندے کی تقریر کوئی حجت تو نہیں ہے.
ایسے ہی ہے.
تو ایک تقریر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں.
جی،
کہ کرن پاک ایک حکم تھا.
جی،
اس حکم کو لے کر حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی ہیں.
جی،
انہوں نے ان کا جو مطالبہ تھا وہ مطالبہ قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق تھا.
بالکل،
خطا کا تو معاملہ کہیں بھی نہیں ہے.
جی،
قرآن پاک کا جو ایک عمومی حکم تھا،
جی،
فرمان مصطفیٰ ان تک نہیں پہنچا تھا.
جی،
اس مطالبے کو لے کر آئیں، وہ کہیں سے بھی خطا پر نہیں ہے.
جی،
ٹھیک ہے،
حق بجانے میں،
مطلب ان کی بات ٹھیک تھی.
جی،
ان حقائق کی بنیاد پر بالکل ٹھیک تھی.
جی،
جب انہیں فرمان مصطفیٰ بتایا گیا تو وہ واپس لوٹ گئیں،
ایکسپٹ کر لیا
اور اس موضوع پر اظہار خیال نہیں فرمایا.
جی،
ٹھیک ہے، بات بڑی کلیئر ہے.
جی،
کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بھی ایک تقریر ہے.
جی،
ضروری نہیں کہ ایک ہی زاویے سے تقریر کی جائے. اب علم نہ ہونے پر کسی عمل کا ہونا،
جی،
ضروری کہ وہ خطا ہو، قابل مواخذہ ہو.
جی،
میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال بیان کی.
جی،
کہ اہل قبا، مسجد قبا میں نماز پڑھنے والے،
جی،
تحویل قبلہ ہو چکا ہے، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں،
نماز پڑھ
رہے ہیں مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے،
مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے
انہوں نے تین نمازیں چار نمازیں پڑھی. کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو تم نے خطا کی، یا تمہاری نماز نہیں ہوئی، یا تم اس نماز کا ادا کرو. نزول وحی کا جو زمانہ ہے،
جی،
وہاں روز مبالغتن کہہ رہا ہوں،
جی،
اس طرح کے معاملات ہوتے تھے. ایک حکم ہوتا تھا، لوگ عمل کر رہے ہوتے تھے.
جی،
دوسرا حکم آ جاتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھنے پر پابندی لگائی. کثرت سوال کی مذمت کا بھی ایک محدود پس منظر ہے.
جی،
کہ نزول وحی کا زمانہ ہے، یا نہ ایسا سوال کر لو جس کے ذریعے ایک حکم نازل ہو جائے، وہ حکم مسلمانوں کے لیے سخت ہو، شاک کا باعث بنے، دشواری ہو جائے.
بنی اسرائیل نے جیسے سوالات کی اور
جی ہاں
پھنستے چلے گئے،
وہ گائے کا واقعہ ہے بڑا طویل. تو نزول وحی کا جو زمانہ تھا، نزول قرآن کا جو زمانہ تھا، وہ زمانہ تو کبھی نہیں آ سکتا، وہ حالات و واقعات تو کبھی نہیں آ سکتے. ہمیں بات کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کو سمجھنا ہوگا، اس دور میں کیا ہو رہا تھا. مطلب ایک حکم آتا، قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں
جی
کہ جو جن کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہوا.
بالکل،
بہت ساری آیات ہیں.
جی،
اب کسی تک وہ بات نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، تو اسے تو گناہ گار کسی نے قرار نہیں دیا، خطا وار کسی نے قرار نہیں دیا.
صحیح.
تو نزول قرآن کا جو زمانہ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. نزول قرآن ہو چکا، پھر تو احکام وہی کے وہی ہیں جو بیان کر دیے گئے تھے. تو نزول قرآن کے موقع پر ایسے واقعات کا ہونا،
جی،
یا ایسے واقعات کے ناعلمی ہونا ممکن ہے، کوئی فطرت کے مطابق نہیں ہے. ایسے واقعات ہوتے رہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا.
جی،
کوئی بھی انکار نہیں کرتا.
بالکل،
بعض اوقات جو ہے نا وہ ضد، انا، اپنا موقف یا بیک گراؤنڈ پہ کچھ اور موقف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو شرف عطا فرمایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو آپ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، آپ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے شداری بھی ہے، آپ کے مقرب ہیں، آپ کے سچے عاشق ہیں، تو بعض اوقات حملہ یہاں کرنا ہوتا ہے اور پھر اس بات کو بجات بنا کے، اس بات کو بجات بنا کے، اس خلا میں اپنی بات ڈال کے، اس واقعے کو اپنی تقریر کر کے، اپنی تمید بیان کر کے، اپنا پس منظر بیان کر کے مفادات حاصل کیے جاتے ہیں
جی۔
چلیں اس سے قطع نظر، بنیادی سوال ہمارا یہ تھا کہ اگر کوئی صحابہ اکرام کے ان واقعات کو بنیاد بنا کے تشکیک پیدا کرے حدیث سے متعلق،
جی شک پیدا کرے،
جو ہم نے جواب دیا ہے اس کی روشنی میں تو واضح ہو جاتا ہے
بالکل
کہ اس کا جو بالکل اعتراض تھا، اس کے جو دلائل تھے، یہ تو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں
جی۔
حقائق تو اس نے چھپائے ہیں، حقائق کے ہوتے ہوئے اس نے اعتراض کسے کر دیا؟ کچھ بھی عقل فہم نہیں تھی
بالکل۔
23 سالہ مکی زندگی اور مدنی زندگی جو ہے
جی،
کیا اس نے اس کا مطالعہ بالکل بھی نہیں کیا اور اس طرح کا اعتراض کر دیا اس نے؟ تو یہ کچھ وہ باتیں تھیں جو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔
مفتی صاحب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، بعض روایات میں کتابت حدیث سے صراحتن منع کیا گیا اور وہ افراد جو منکرین حدیث ہیں وہ پھر ان روایات کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ اگر حدیث حجت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لکھنے سے منع فرماتے؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟
یہ بعض روایات لے کر اعتراض کیا گیا نا؟
جی بعض روایات لے کر،
ان سے سوال ہے، آپ تو روایات کو روایات ہی نہیں مانتے،
لیکن انہوں نے اعتراض تو قائم کر رہے ہیں نا استاد صاحب۔
ایک بات، پہلی بات
جی،
آپ تو روایات کو روایت ہی نہیں مانتے
جی،
تو پھر آپ روایات کو
دلیل
بنیاد بنا کر اعتراضات کیوں کر رہے ہیں؟ پہلا اعتراض تو یہ ہے
جی،
تو آپ نے وہ روایت مان لی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، جبھی آپ نے اس کو بنیاد بنا کے اعتراض کیا ہے،
صحیح،
پہلا تو ایک سوال ہے ان حضرات کے لیے،
انتظامی سوال،
ٹھیک ہے، اس کا یہ جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم تو نہیں مانتے، ہم تو آپ جو مانتے ہو اس کو سامنے رکھ کے ایک سوال قائم کر رہے ہیں
جی۔
یہ روایات موجود ہیں، خود یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے، ایک روایت کو دیکھ کر بقیہ روایات کا انکار کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ ہم نے تو دوسرے درجے میں پڑھا تھا منطق کی کتابوں میں کہ تناقض پائے جانے کی 8 شرائط ہیں،
صحیح،
ٹھیک ہے
جی،
کوئی ایک شرط بھی پائی جائے تو تناقض نہیں پایا جاتا، یعنی ضد نہیں پائی جاتی
جی،
ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ نے کہا میں کل دن میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں کل آپ دن میں آئے تھے، کل کے دن تو آپ آئے تھے، ان میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ آپ دن سے مراد روشنی والا دن لے رہے ہیں
جی،
ٹھیک ہے، اور دوسرے والے کے ذہن میں روشنی والا مطلب آپ لے رہے ہیں یہی نہیں، وہ کہہ رہا یسٹرڈے کو آپ آئے تھے
جی،
ٹھیک ہے،
صحیح،
تو وہ یسٹرڈے کہہ کے پورا دن مراد لے رہا ہے اس میں
جی،
دن رات دونوں شامل ہو گئے،
صحیح،
ٹھیک ہے، تو ایک اضافت موجود ہے نا یہاں پر
جی،
کہ آپ ایک اضافت کے اعتبار سے نفی کر رہے ہیں، وہ ایک اعتبار سے اس بات کر رہا ہے
جی،
تو یوں تناقض بچے والی باتیں ہیں، تو
جی
تناقض کو سمجھنا اور جاننا، ہاں عوام جو ہے اس طرح کی باتوں میں کو نہیں سمجھے گی تو وہ باتوں میں بھی آ سکتی ہے، تو جب ایک اس طرح کی روایت ہمارے سامنے آئی تو پہلے تو ہم پس منظر جانیں گے،
صحیح،
اور پس چلے میں اس روایت کا جواب بعد میں دیتا ہوں،
صحیح،
ٹھیک ہے، میں کچھ اور روایات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں
جی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں احادیث سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، استعن بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے مدد مانگ،
سیدھے ہاتھ سے مدد مانگ،
راوی کہتے ہیں فاوما بیدن للخطی، اب وہ یعنی میں پہلے ترجمہ کر دوں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے خط کی طرف اشارہ کیا، اب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اشارہ کیا وہ بیان نہیں کر رہا،
صحیح،
میں آج کے عرف میں جو کہتے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، جب یوں کہیں گے تو کیا مراد ہوتا ہے؟
لکھنا مراد ہوگا،
ٹھیک ہے نا، تو آپ نے فرمایا اپنے سیدھے ہاتھ سے مدد مانگو
جی،
اور پھر آپ نے ایک اشارہ فرمایا
جی،
راوی کہتے ہیں جس سے خط کی طرف اشارہ تھا،
صحیح،
کہ حدیث لکھ لیا کرو. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مستقل مزاجی سے لکھا کرتے تھے. قریش نے ان سے کہا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، آپ کو غصہ بھی آتا ہے، آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہر حالت ایسے نہیں ہوتی کہ انسان کے منہ سے درست جملے نکلیں، یا انسان کا جو ضبط ہے وہ اپنے کنٹرول میں ہی ہو. انہوں نے ظاہر بات ہے نبی اکرم علیہ السلام کے کمالات کو سمجھا ہی نہیں تھا
جی.
تو انہوں نے ایک عام بشر تصور کر کے یہ سوال کیا اور ان کو سمجھایا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس بات کے بعد میں رک گیا.
اچھا.
لیکن میں نے اس ماجرے کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یوں میں لکھتا تھا، قریش نے یوں کہا، میں رک گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
سبحان اللہ،
اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا.
سبحان اللہ، واہ.
اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ احادیث کو لکھنا شروع کر دیا.
واہ.
اب آپ دیکھیے،
واضح ہے بالکل، یہ تو
یہ احادیث بھی تو ہے نا
جی.
جب یہ احادیث ہیں تو بظاہر کیا ہوا، ٹکراؤ
جی.
ٹھیک ہے،
ایک طرف ممانعت، ایک طرف اس بات،
اس بات
جی.
اچھا، ویسے تو ممانعت اس بات کے بھی اپنے اصول ہیں
جی.
اب ہم آتے ہیں تطبیق کی طرف
جی.
تطبیق کے پورا علم ہے
جی
کہ کیا ان کے درمیان تضاد ہے. میں نے کہا نا کہ کسی چیز کے درمیان تضاد پائے جانے کے لیے 8 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے
جی.
ٹھیک ہے، تو علماء نے جو ممانعت کی احادیث تھی اس سے انکار نہیں کیا.
صحیح، مانا ہے ان کو.
ان کو مانا ہے.
صحیح.
جب قرآن نازل ہو رہا تھا، ابتدا میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا
جی،
لوگوں نے یاد کرنا شروع کیا
جی،
نمازوں میں پڑھنا شروع کیا، اہتمام کے ساتھ یاد کرتے تھے قرآن پاک
جی.
اچھا، پھر ہر ایک کو لکھنا نہیں آتا تھا، ملے جلے لوگ تھے. اب اس روایت کا علماء نے کئی اعتبار سے، کئی زاویوں سے جواب دیا ہے. ایک اس اعتبار سے جواب دیا ہے کہ یہ نزول قرآن کے ابتدائی زمانوں کی بات ہے.
صحیح.
قرآن اور حدیث میں فرق رہے
جی،
لوگوں کو قرآن کی سمجھ آ جائے
جی،
کا اسلوب سمجھ لیں. اور وہ وقت ایسا تھا کہ قرآن پاک کی حفاظت تو بڑی اہم چیز ہے
جی.
تو یہ بات بیان کی گئی، یعنی جو محدثین بیان کرتے ہیں اور علماء نے بیان کیا، کہ کہیں دونوں میں مکسنگ نہ ہو جائے اور دونوں کا امتیاز باقی رہے، پہلے قرآن ہی جو نا وہ لکھتے رہے.
صحیح.
پھر جو نا یہ ممانعت نہیں رہی تو لکھنے کی ترغیب دی جاتی رہی اور لکھنے کے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں.
صحیح.
ایک اور جواب علماء نے دیا ہے کہ یہ جو حکم تھا یہ بعض افراد کے اعتبار سے تھا جنہیں لکھنا نہیں آتا تھا. یہ ان کے اعتبار سے تھا تاکہ انہیں لکھنا نہیں آتا اور وہ غلطی کے شکار نہ ہو جائیں، باقی لوگوں کو منع نہیں کیا گیا تھا. تو ہمیں دونوں جو سائڈیں ہیں، دونوں جو جہتیں ہیں، وہ سامنے رکھنی ہوں گی.
صحیح.
یہ ضروری ہے.
مفتی صاحب، ہمیں کتابیں نظر آتی ہیں احادیث کی، جیسے بخاری شریف، مسلم شریف، مؤتہ امام مالک ہیں، مؤتہ امام محمد ہے، دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں، یہ تو بہت بعد کی ہیں، یعنی صحابہ کرام کے دور کی نہیں ہیں. تو صحابہ کرام کے ادوار سے لے کر ان کتابوں تک، جو جنہوں نے، جن مصنفین نے کتابیں لکھی ہیں، بخاری مسلم وغیرہ جو کتابیں ہیں، اس درمیان میں کیا کیا ہوا، اس والے سے آپ کیا ہماری رہنمائی کریں گے؟
دیکھیے، امام بخاری جو ہیں
جی،
ان کا سن ولادت ہے 194 سن ہجری،
194،
اور ان کا وصال جو ہے وہ 256 سن ہجری ہے.
صحیح.
امام مسلم 204 یا 206 سن ہجری کو پیدا ہوئے اور 261 سن ہجری کو آپ کا وصال ہوا. یعنی امام مسلم اور امام بخاری جو ہیں
جی،
تیسری صدی سے متعلق ہیں، ان کا تعلق تیسری صدی سے ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب دوسری صدی ختم ہوتی ہے تو پھر ان حضرات کی خدمات شروع ہوتی ہے. تیسری صدی سے پہلے جو پوری ایک صدی ہے، یعنی دوسری صدی
جی،
یہ صدی ہے تابعین اور تبع تابعین کی. بعض ایسے صحابہ تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد ہی ان کا وصال ہوا, قریب قریب وصال ہوا, جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم.
جی
کوئی بہت لمبا فاصلہ تو نہیں
جی.
کچھ صحابہ اکرام وہ ہیں کہ جو کافی عرصہ تک حیات رہے,
جی
جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
رضی اللہ تعالیٰ
100 سال سے زیادہ اپنی عمر پائی, اور بہت سارے صحابہ اکرام ہیں جو کافی عرصے تک حیات رہے. تابعین صحابہ اکرام سے سیکھتے رہے, تابعین نے کبار صحابہ سے علم حاصل کیا, بہت ساروں نے صغار صحابہ سے علم حاصل کیا, تو یہ سرگرمیاں چلتی رہیں. احادیث کا جو خزانہ تھا صحابہ اکرام علی مردوان کے سینے سے نکل کر تابعین کی طرف منتقل ہوا.
جی
یہ ہم بات کر رہے ہیں پہلی صدی کی.
جی
صحابہ اکرام موجود ہیں,
جی صحابہ موجود ہیں,
اور تابعین موجود ہیں.
جی
جو صحابہ سے ملے ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت پر رخصت ہو,
جی
وہ تابعی کہلاتا ہے. کسی بھی ایک صحابی سے ملا ہو,
جی
جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زیارت نصیب ہوئی ہے.
سبحان اللہ.
کوئی روایت کرنا تو ثابت نہیں ہے, لیکن زیارت کرنا ثابت ہے. ایک سے زیادہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنا ثابت ہے. اب یہ تسلسل چل رہا ہے, اس کے بعد تبع تابعین آتے ہیں جو تابعین سے علم حاصل کرتے ہیں. یہ جو طبقات ہیں صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, بہت مضبوط دور ہے.
اچھا
جہاں خیانت کا دور نہیں ہے, دیانت کا دور ہے, تقوی پرہیزگاری کا دور ہے,